بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد التميمي رحمه الله، شرف ضيف الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. راجل مش اسمهم بونجيه. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الشيخ بن باز رحمه الله فرماته جب تنجيم، يعني تارو كأثر كعلم، اس زمانے میں شایع تھا اور اس پر عقیدہ رکھا جاتا تھا، اس لیے مصنف نے یہ باب باندھا ہے. تنجیم سے مراد یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمان کے تاروں کی حرکت سے زمین میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، الحوادث الارضیہ. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فلكي أحوال میں تبدیلی کی وجہ سے، تاروں کی حرکت کی وجہ سے زمین پر تبدیلیاں ہوتی ہیں اور زمین پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو دور جاہلیت میں لوگ تاروں کی طرف دیکھتے، تاروں کو اکٹھا ہونا، تاروں کا جدا ہونا، ان کا طلوع، ان کا غروب، ان کا تقارب، ان کا تباعد، اور ان حرکتوں سے وہ یہ استدلال پکڑتے اور یہ دلیل لیتے کہ زمین پر اب ایسا اور ایسا ہوگا اور یہ تبدیلیاں ہوں گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں: وهذا باطل من دعوى علم الغيب التي ابطلها الله بقوله قل لا يعلم الغيب الا الله. اچھا ٹھیک کرنے آیت میں ہاں کچھ الفاظ کم ہیں. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. جی پیج 84 پر بھی پہلے گزر چکا ہے، بالکل، بارک اللہ فیك، اس کو درست کر لیں. قل لا يعلم الغيب الا الله، شاید یہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، یہ آیت اس طریقے سے نہیں ہے، تو یہاں پر جو وہم ہوا ہوگا تو اس کو درست کر لے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. شیخ صاحب فرماتے یہ دعویٰ جو ہے کہ تاروں کا اثر ہوتا ہے زمین پر، اس طریقے سے تبدیلیاں آتی ہیں، یہ دعویٰ باطل ہے، یہ باطل ہے اور علم غیب کے دعوے میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں جانتا آسمانوں میں یا زمین میں غیب مگر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی علم غیب یعنی مطلق جو ہے کوئی بھی نہیں جانتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں تاروں کی طرف دیکھنا اور تاروں کی حرکت سے منازل القمر، اتن مقر لکھے درست کر لیں، یہاں پر مقر لکھے منازل المقر غلط ہے، قمر ہے، یہ کچھ حر طبعت میں غلطی ہوئی ہے. منازل القمر کی حرکت سے یا سورج کی حرکت سے اوقات الصلاة نمازوں کا وقت اور بارش برسنے کا وقت اگر معلوم کیا جائے تو یہ علم التیسیر سے ہے، علم التأثیر میں سے نہیں ہے، جس کی نفی کی گئی ہے، جس میں علم غیب کا دعویٰ ہے، جو حرام ہے، جو باطل ہے، وہ علم التأثیر ہے کہ تارک حرکت زمین پر کوئی اثر ہوتا ہے، تأثیر اثر سے لیا گیا ہے. علم التیسیر سیر سے، حرکت سے، علم التیسیر سے اگر یہ معلوم کیا جائے کہ سورج کی حرکت سے نمازوں کا وقت مقرر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، قبلے کا وقت، یہ قبلے کی جو سمت وہ معلوم ہوتی ہے، مسافر اپنے سفر میں بر و بحر میں اپنی سمت معلوم کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسے کہتے ہیں علم منازل القمر، علم التیسیر کو کہتے ہیں علم منازل القمر. فلا بأس به كما هو رأي احمد واسحاق بن راهوي، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسحاق بن راهوي رحمہ اللہ کا اختیار ہے، ان کی رائے ہے. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے صحیح بخاری سے چند الفاظ یہاں پہ کوٹ کیے ہیں، فرماتے ہیں قال البخاری فی صحیحہ، یہ امام بخاری کی فقہ ہے، سمجھ ہے، باب ما جاء فی التنجیم، یعنی حکم نہیں لگایا شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے تنجیم کے تعلق سے، نہیں فرمایا شرک ہے، جائز نہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں قسمیں ہیں، اگلے باب میں کچھ اور ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں باب ما جاء فی التنجیم، تنجیم کا بیان، علم التنجیم کا بیان، کیا بیان ہے، جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں ہے، قال قتادہ، قتادہ فرماتے ہیں خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، اللہ تعالیٰ ان تاروں کو تین مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. تارے تو موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا کام کیا، فنکشن کیا تاروں کا، اللہ نے پیدا کیوں فرمایا، مقصد کیا ہے، تین مقاصد ہیں. لثلاث، پہلا ہے زینت للسماء، آسمان کی زینت ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اس میں کتنی ہیں، دو مقصد بیان کیے گئے ہیں. وَلَقَدْ يَقِينًا زَيَّنَّا، ہم نے زینت بنایا، السَّمَاءَ آسمان کو، الدنیا دنیا کی آسمان جو ہے، بمصابیح مصابیح سے، مصابیح سے کیا مراد ہے، تارے، جو آسمان کے تارے ہیں. تو آسمان کے تارے کیوں ہیں، زینتا للسماء. وجعلناها، اور ہم نے بنایا ان تاروں کو، رجوما للشیاطین، شیاطین کے لیے رجوم ہے، رجم ہے. تو دو مقصد یہاں پہ ایک آیت میں آ گئے ہیں. تیسرا مقصد علامات، وعلامات اهتدى بها، اور اس کے دلیل شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوله تعالی وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات ہیں اور ان تاروں سے وہ اپنے راہ کو پا لیتے ہیں. پھر امام قتادہ کا قول نقل کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك، جس نے ان تین مقاصد کے علاوہ کوئی اور تأویل کی ہے یا کوئی اور معنی نکالا ہے، اخطأ او اضاع نصیبہ، اس نے خطا کی ہے اور اپنا حصہ جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے. وہ تکلف مال علم لہو بھی, اور اس نے ایسے تکلف کیا جس کا اس کے علم نہیں ہے. انتہا, یعنی انتہا من صحیح البخاری. وکرہ قتادہ, شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اچھا شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قول من تاول فيها غير ذلك اخطأ بأن زعم انها تدل على كذا وكذا من علوم الغيب فقد اخطأ. جو ان تین مقاصد کے لو کسی کوئی اور عقیدہ رکھا یا کوئی اور تعویل تفسیر کی ہے جو ان تین مقاصد کے علاوہ ہے تو اس نے خطا کی ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اگر وہ یہ سمجھتا کہ تارک حرکت سے فلاں فلاں چیز ہوتی ہے علوم الغیب میں سے, فقد اخطأ, تو اس نے خطا کی ہے. وضع نصیبه اي من الاخره, اخرت میں اپنے حصے کو اس نے ضائع کر دیا ہے, یعنی گناہ کا کام اس نے کیا ہے. وتکلف ما لا يعلم, اور بغیر علم کے اس نے تکلف کیا ہے. اور ہمیشہ جو بھی انسان بغیر علم کے بات کرتا ہے اس میں تکلف ہی ہوتا ہے. اور بغیر علم کے آپ یہ دیکھیں کہ انسان آخرت میں اپنے جو اس کا حق ہے, جو نصیب ہے, جو حصہ ہے, اسے ضائع کر دیتا ہے, اور رب کے سامنے وہ گنہگار ٹھہرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی وجہ سے اس کو سزا بھی مل سکتی ہے, عقاب بھی مل سکتا ہے. قوله علمات مهتدى بها, هذا علم منازل التيسير, اسے کہتے علم منازل, علم التيسير, تاروں کی حرکت سے زمین پر اثر ہونے کا عقیدہ نہ رکھنا بلکہ صرف جگہ متعین کرنا, سمت متعین کرنا, نمازوں کا وقت, مہینے کی ابتدا کا وقت. کیسے پتہ چلتا ہے؟ چاند سے پتہ چلتا ہے نا, ہم چاند کو دیکھتے ہیں. اب رمضان آنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, کیسے پتہ چلے گا رمضان شروع ہوا کہ نہیں؟ کیا دیکھتے ہیں سب مل کے؟ چاند دیکھتے ہیں نا. عید کو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ چاند رات کہتے ہیں جی. کیوں چاند رات کہتے ہیں عید کی رات کو؟ یعنی چاند دیکھنے کی رات ہے. تو چاند کیا اثر ہے زمین والوں پر؟ وقت متعین ہوتا ہے, جگہ متعین ہوتی ہے, سمت متعین ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں علم التیسیر. تیسیر یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تسیر, تسیر, ہاں ہاں یسر سے, علم التسیر, بارک اللہ فیک, سیر سے, علم التسیر جو ہے سیر سے, ان کی حرکت سے. تو یہ علم جو ہے اسے علم المنازل بھی کہتے ہیں, منازل القمر بھی کہتے ہیں, اور یہ شرعاً جائز ہے اس حد تک. اچھا اس میں بھی سلف کا اختلاف ہے, سبحان اللہ. وکرہ قتادہ تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عیینہ فیہ, قتادہ نے اس علم کو حاصل کرنے کی کراہت کی, اور ابن عیینہ اس میں رخصت یعنی اجازت نہیں دی. مراد کیا اسے؟ اسے مراد یہ ہے کہ توسع کرنا اور اس علم میں وقت لگا دیں, ورنہ وہ اس پہ اختلاف نہیں کرتے تھے کہ نماز کا وقت کا تعین جو ہے وہ سورج کی حرکت سے ہوتا ہے, مہینے کی ابتدا کا وقت چاند کی حرکت سے ہوتا ہے, یہ تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں توسع کر وقت ضائع کرنا جو ہے بعض طرف نے اس کو مکروہ سمجھا ہے. وهذا قول مرجوح, مرجوح لهما, شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو قول ہے ان کا مرجوح ہے, یعنی تعلم علم منازل جو ہے مکروہ ہے, یہ قول ان کا درست نہیں ہے اگر وہ مطلقاً اسے مکروہ سمجھتے ہیں. اگر صرف وقت متعین کرنے کی حد تک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, تو کراہت نہیں کرنی چاہیے, اس لیے مکروہ فرمایا ہے. اس لیے شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مرجوح قول ہے. ورخص فی احمد و اسحاق وهو الصواب, اس میں رخصت دی ہے امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے, اسحاق امین راہوی رحمہ اللہ, وهو الصواب, اور یہ بات صحیح ہے اور صواب ہے. علم منازل القمر, بعض لوگوں نے علم فلک اور فلکیات کے علم میں بہت توسع کیا ہے, یہاں تک کہ آج ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ زمین سفیریکل ہے. سفیریکل ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے ہم نے؟ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ स्फेरिकल तो है, स्फेर जानते हैं बॉल की तरह। यानी कुरान और सुन्नत में यकीनन इसकी वजाहत नहीं है, बल्कि ज़्यादातर दलाइल जो हैं वो इस तरफ है कि ज़मीन सीधी है। और शेख बाज़ रहमतुल्लाह इसी को इख्तियार करते हैं और ज़मीन के स्फेयर होने का जो है इनकार करते हैं, कहते दुरुस्त नहीं गलत है। शेख अल्लामा अबद रहमतुल्लाह और इनके अलावा भी बाज़ उलमा ने कहा है, क्योंकि इसकी वाज़ह दलील नहीं है तो इसमें हम तवक्कुफ़ करते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि जो हमें दिखाया जा रहा है ये यकीनन गलत है, सही नहीं है, और ये भी नहीं कहते कि 100% सही है। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि जो ख़बर देने वाले हैं वो सिकात नहीं हैं। और पता है सिर्फ एक एजेंसी जिसे हमें दिखाया है कि ज़मीन गोल है, कौन सी है? नासा ने दिखाया है, किसी और ने नहीं दिखाया। उसे क्या गारंटी कि वो सच्चे हैं? और फिर साइंस और क्रिश्चियनिटी का जो है दीन का टकराव मगरबी दुनिया से बिल्कुल वाज़ह है, और कई साइंसदानों को उन्होंने सज़ा मौत भी दी है, क्योंकि साइंसदानों ने बातिल दीन का इनकार किया है। जो नसरानियत मौजूद बातिल दीन है, मुहर्रफ है, तो चर्च वालों ने सख्त सज़ाएं दी हैं, क़ैद किया गया, कोड़े बरसाए गए, यहाँ तक के कत्ल भी किया गया। दौरे हाज़िर में हम साइंस में पढ़ते हैं, सबसे पहले किसने कहा था ज़मीन गोल है? गलीलियो ने कहा था, यही पढ़ा ना हमने। और जो तीन उसने पिलर लगाए थे दूर दूर, उसने देखा कि जो दरमियान वाला है ऊँचा है, बाकी दो जो हैं थोड़े से नीचे हैं, उसको क़ैद में डाल दिया। क्योंकि बाइबल के तालीम में ज़मीन सिक्के के, सिक्का देखा डिस्कॉइड सिक्के की तरह है, तो उन्होंने तो चर्चों ने सज़ाए मौत दे दी कि ये दीन के खिलाफ कह रहा है। तो इस नज़रिए से लेकर लोगों ने ये कहा, वो पूरे नासा ने पूरे दुनिया वालों ने मिल के ये कहा, जो साइंस उस वक्त, क्योंकि साइंस हमें कहाँ से मिली है? साइंस में तरक्की जो है, असल साइंस तो मौजूद है, कुरान सुन्नत मौजूद है, और जो मुसलमान उलमा हैं उनकी जो काविश है किसी से मख्फी नहीं है, लेकिन जो तरक्की साइंस में हुई है, और लोगों ने कहा कि अब इंसान ने चांद पर अपना कदम रखा है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उन्हीं के अपने साइंसदानों ने इसकी नफी भी कर दी है और कई गलतियाँ निकाली हैं कि झंडा है अमेरिका का लहरा रहा है, वहाँ से हवा कहाँ से, अभी यहाँ झंडा लहरा रहा है कहाँ से हुई, और फिर वहाँ पर ये दिखा रहे कि साया भी है, साया वहाँ पर कहाँ से आ गया भाई? तो कई गलतियाँ उनसे हुई हैं। तो किसी ने कहा ये हॉलीवुड की, यानी एक फिल्म आया गया है हॉलीवुड में और उन्होंने ये इसको कर शाया कर दिया कि हम जो है ना अमेरिका जो वो फातह हो गया, क्योंकि रशिया और अमेरिका का आपस में इसमें रेस चल रही थी। तो अमेरिका ने कहा इससे पहले कि वो रशिया कुछ करे तो हम चांद पे झंडा गाड़ देते हैं। लोग देखें पहाड़ चोटी पर तो जाते झंडा गाड़ने के लिए, ये तो हमने सुना भी है, देखा भी है। अगर ये भी क्या इतनी मेहनत करके मशक्क़त के झंडा गाड़ने के लिए यानी पहाड़ों इतनी मशक्क़त करके जाना क्या तुक बनता है? लोगों के पास वक्त है, फारिग लोग हैं, क्या करेंगे? वक्त है ना लोगों के पास, तो कहाँ ज़ाय करेंगे झंडा गाड़ने में? कहाँ पर पहाड़ों की चोटी पर जनाब, ना रब है, ना दीन है, ना कुछ भी नहीं है। तो लोग पहाड़ों पर जाते, हम चांद पर जाते हैं, चले गए, पता नहीं कहाँ तक चले गए, कितनी दिन के तजर्बे फेल भी हुए, आखिर में उन्होंने बस मोड़ तो ज़बरदस्ती पेश कर दिया, हम चले गए हैं। हमने क्या कहा? ये आंखों से दिखा रहे, अब नहीं मानते, मान लिए सब ने। ज़मीन को उन्होंने दूर से दिखाया कि ज़मीन जो है वो स्फेरिकल है, गोल है, सच है झूठ है अल्लाह आलम। बाज़ उन्होंने तौक़ुफ़ से काम लिया है, मैं समझ गया कौल राज है, तौक़ुफ़ वाला कौल जो है, क्योंकि अगर साइंस वाकई सच साबित हो जाती है ज़मीन गोल है और हम कहें कुरान में ज़मीन सीधी है, तो किसको झुटलाया जाएगा? कुरान को झुटलाया जाएगा ना, क्योंकि ये बातें जो है अगर यकीनी खबर होती तो अमन ना व सद्दकना, साइंस झूठी है, अगर दिखाते भी है तो झूठे हैं, लेकिन वाज़ह दलील नहीं है। जो इशारात हैं ज़मीन को हमवार करने के, ठीक है ना, सीधा करने के, इससे लाजिम नहीं आता कि ज़मीन पूरी की पूरी सीधी है, इससे लाजिम नहीं आता, वरना इसकी नफ़ी होती है कि ज़मीन गोल है। सुभान अल्लाह। الغرض. تو منازل القمر میں توسع جو ہے یا فلکیات کے علم میں یہ درست نہیں ہے, وقت کو ضائع کرنا ہے, اور بعض علماء نے اسے مکروہ بھی سمجھا ہے. لیکن اگر اس حد تک مکروہ سمجھا ہے کہ نماز کا وقت کا تعین اور مہینے کے دخلوں کا تعین بھی کیا جائے اس لیے مکروہ ہے, یہ بات غلط ہے. کیونکہ تو حقیقت ہے, قرآن سنت کی روشنی میں یہ واضح ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو, چاند کو دیکھ کر عید مناؤ, صوم رؤیته وافطر لرؤیته. لیکن اس میں توسع اگر کوئی کرتا ہے, زیادہ اس میں وقت ضائع کرتا ہے, بشرطے کہ علم التأثیر نہ ہو, علم التسیر ہو تب تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر حدیث میں عن مختلف ہیں, ایسٹرونومی ہے, ایسٹرولوجی ہے, ایک اور بھی ہے, اور کون سا ہے؟ نہ ایک اور بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. نہیں نہیں وہ نہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے, پتہ نہیں. علم فضائیات میں کاسمولوجی ہے غالباً. الغرض, عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله تعالى كيف يعرف بيه رسول الله فرمایا, ثلاثه لا يدخلون الجنه, تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے, سخت وعید ہے. اور جب ایسی کوئی آپ خبر سنیں قرآن اور سنت میں تو اپنے دل کھول کر سنا کریں, صرف کانوں سے نہ سنیں. سخت وعید ہے, جنت سے محرومی کی وعید ہے, اور اس سے بڑھ کر کوئی خرابی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہے. کہ تین قسم کے لوگ ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے, ہم ان سے بے خبر ہیں, عجیب بات ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ابھی کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے کہ فلان بیماری پھیلنے والی ہے یا فلان بیماری فلان علاقے میں پھیل گئی ہے, تو لوگ دوڑتے ہیں احتیاطی تدابیر لینے کے لیے. ڈینگی فلان جگہ پہ پھیل گیا ہے, تو مچھر کو دور دور سے دیکھیں, مچھر کہیں سے نہ آ جائے. کرنا چاہیے, احتیاط تدابیر لازم ہے. مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی ہو بھی نہیں سکتا, نہیں بھی ہو سکتا ہے, یقینی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کو جنت میں داخل نہ ہوں گے تو یہ یقینی ہے. اگر تینوں میں سے ایک ہم لوگ ہیں تو پھر واللہ کوئی خیر نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں تین قسم کے لوگ کون ہیں. سب سے پہلا ہے مدمن الخمری, شراب نوشی کا عادی, ادمان کہتے ہیں عادت بلانے لوگوں کثرت سے شراب پینے کو. مدمن الخمر, ایک کبھی کبھی شراب پی لیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے. جو ادمان کی حد تک پہنچ جاتا ہے یہ ان میں سے ہے جو جنت میں داخل نہ ہوں گے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا من باب الوعید, یہ وعید کے باب میں سے ہے. لأنه من کبائر الذنوب, وہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. وصاحبه تحت المشیئت ان لم يتب, اور ایسا گناہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیئت کے ماتحت ہے, اگر وہ توبہ نہیں کرتا. اذا لم يستحل لها فإن استحلها كفر, اگر حلال سمجھتا ہے شراب کو اور پھر اس شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے الگ بات ہے, لیکن حلال سمجھتے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے, اور کافر ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا, کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا. لیکن اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, شراب تو وہ پیتا ہے اسے حرام سمجھ کر پیتا ہے, لیکن اس کی عادت ہے, کثرت سے پیتا ہے, اس کے بغیر اسے سکون نہیں آتا ہے, نعوذ باللہ, والله بڑی رسوائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بڑی ذلت ہے کہ کوئی شخص گناہ سے رک نہ سکے اور صرف گناہ میں اسے لذت محسوس ہو اور گناہ کے بغیر اسے سکون اور قرار نہ ہو. یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ داخل نہ ہوگا, بلکہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو جہنم سے نکالے تو جائیں گے بہت لمبے عرصے کے بعد نکالے جائیں گے. اس لیے یہ وعید کے الفاظ جو ہوتے ہیں علماء فرماتے ہیں ان کو ایسے بیان کیا کرو جیسے کہ حدیث میں آئے ہیں. مزید تفصیل سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, مزید تفصیل سے یہ ہوتا ہے کہ داخل تو ہو جائیں گے نا جنت میں, تو پی لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن تفصیل کیوں بیان کرتے ہیں؟ بعض اوقات بہت بڑی خرابی ہے. کیا ہے؟ خوارج کے منہج کا رد کرتے ہوئے. خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سے میں فرمایا ہے تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے. جنت میں داخل کون نہ ہوگا؟ کافر نہیں ہوں گے نا ہمیشہ کے لیے, جنت میں کہاں داخل ہوں گے. اس لیے ان لوگوں نے ایسے نصوص سے غلط عقیدہ لیا ہے, تو علماء ان کے رد میں تفصیل بیان کرتے ہیں, ورنہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. سختی کے الفاظ وعید کے الفاظ ویسے بیان کیے جاتے ہیں, جیسا کہ مثال من غشنا فلیس منا, جسے دھوکہ دیا ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے, کافر ہے, کفر مراد نہیں ہے. لیکن وعید تو ہے, یعنی یہی کافی مسلمان کے لیے کہ دھوکے سے رک جائے, توبہ کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سخت کے الفاظ, سختی کے الفاظ. لیکن ہم جب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں اس سے کفر مراد نہیں ہے, یہ امت سے خارج ہونا مراد نہیں ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بری ہمیشہ کے لیے برات کا اظہار نہیں کر رہے, تو کہتے ہیں یار پھر کیا فرق پڑتا ہے. ہے نا, کئی لوگ دلوں کی بیماریاں کئی لوگوں میں ہوتی ہیں, تو کچھ کر لیتے پھر توبہ کر لیں گے. توبہ کس نے کہا تمہیں توفیق ملے گی؟ یہ کس نے کہا کہ توبہ سے پہلے موت نہیں آئے گی؟ کس نے کہا ہے؟ گارنٹی ہے کوئی؟ سبحان اللہ. الغرض, تو سب سے پہلے مدمن الخمر یہ ان تینوں میں سے ہے جو جنت میں داخل نہ ہوں گے, یعنی بہت دیر سے داخل ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے انصاف لینا چاہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزا ملے گی جہنم میں, اور لمبے عرصے تک ملے گی. اس کو یوں لگے گا کہ میں کبھی بھی جہنم سے نکلوں گا نہیں, لمبا عرصہ ہے. اور جہنم کی میں جو وعید آئی ہے, جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کے اہل نعیم میں سے جو سب سے زیادہ منعم, جس زندگی میں خوشیاں خوشیاں تھیں, لیکن ہے اہل جہنم میں سے. دنیا میں اسے ہر آسائش میسر ہے, تکلیف کبھی دیکھی نہیں اس نے دنیا میں, ہے جہنمی. اور تو جہنم میں اسے ایک غم سے ٹبکی لگا کے نکال دیا جائے گا, بس. اور اسے پوچھا جائے گا, اے مربند, کبھی تو نے کوئی نعیم زندگی میں کبھی دیکھا ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ تیرے عزت کی قسم ہے کبھی کوئی نعیم مجھے میں نے کبھی دیکھے نہیں, کبھی سوچے نہیں ہے کہ کبھی نعیم کوئی ہوتا کیا ہے, کہ خوشی ہوتے کہ مجھے پتہ ہی نہیں خوشی کیا ہوتی ہے. یعنی زندگی سارے کوئی تکلیف نہیں, ایک ڈوبکی جہنم میں, صرف ایک غم سے چند لمحے جو ہیں اس کی سارے خوشیاں زندگی بھر جو اس کو آسائش تھے سب ختم, ایک لمحے میں ختم. اور دنیا میں جو بہت تکلیفوں میں ہے, بہت بیماریوں میں ہے, بہت مصیبتوں میں ہے, اہل ایمان میں سے ہے وہ جنت ہے. دنیا میں بہت تکلیفوں میں ہے, اسے جنت میں صرف ایک غم سے دیا جائے گا, صرف یوں داخل کر کے نکال دیا جائے گا بس. اور اسے پوچھا جائے گا, اے میرے بندے, کبھی تو نے کوئی تکلیف زندگی میں دیکھی تھی؟ کبھی کوئی پریشانی ہوئی؟ کہتے اللہ تعالیٰ عزت قسم مجھے جانتے پریشانی ہوتی کیا ہے, تکلیف کی مجھے پتہ نہیں تکلیف ہوتی کیا. نہیں, کبھی محسوس تکلیف نہیں زندگی میں, کبھی بھی نہیں. تو جو ہمیشہ کے لیے رہیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو جہنم رسید ہوں گے لمبے عرصے تک کے لیے, جیسا کہ اس حدیث میں ہے, ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا ابھی تو شراب پی رہے ہیں, مدہوشی میں ہیں اور مزے میں, جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں. اللہ قسم یہ سارے مزے ایک جھٹکے میں ختم ہو جائیں گے. اور چھوٹے قیامت مرنے سے شروع ہو جاتی ہے, بڑے قیامت جب سور پھونکا جائے تب آئے گی نا, چھوٹے قیامت مرنے سے شروع ہو جائے گی. تب کیا کہیں گے, تب کیا کریں گے؟ دوسرا قاطع الرحم, رشتہ توڑنے والا. کذلک من الکبائر, یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو جنت میں داخل نہ ہوں گے, یعنی جہنم میں لمبے عرصے تک سزا پائیں گے. سے بخاری کی حدیث میں آئے ہیں, لا يدخل الجنة قاطع, جنت میں کبھی قطع رحمی کرنے والا داخل نہ ہوگا. یہ حدیث اور یہ حدیث دونوں برابر ہیں, ایک ہی معنی ہے. صلہ رحمی فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وعبد اللہ ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى. ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے حسن سلوکی کرو اور صلہ رحمی کرو رشتہ داروں سے. عجب بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کثیر تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جو رشتوں کی قدر نہیں کرتے. واللہ کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور کئی لوگ اپنی حالت بیان کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار سلوک کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ بس رشتہ ہے تو کیا ہے، اور اگر وہ رشتہ نہیں نبھاتے تو ہم کیوں نبھائیں. ایک شخص کہہ رہا تھا، میرے بھائی، میں نے ذرا سے سمجھا کہ اس کے رشتہ داروں میں آپس میں جھگڑا ہوا تھا، تو میں نے یہ بتایا، ذرا سمجھایا اسے، قرآن سنت کی روشنی چند باتیں کی، تو کہتے جناب، کہتے رشتہ داری رشتہ داری سے ہوتا ہے، جب داری ہے تو پھر رشتہ بھی نہیں ہے. ابھی یہ نصوص میں نے بتایا آپ کو، اللہ کا فرمان بتایا، آپ داری کے پیچھے لگے ہیں. وہ رشتہ داری تو ہے، ہاں یہ ہم نے رشتہ داری بنائی ہے، یہ ہمارے الفاظ ہیں. رشتہ بنایا کس نے ہے؟ کون کس کا بھائی ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی بیوی ہے، کون کس کا کزن ہے، کون کس کا چاچا ہے، کون کس کا مامے، کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا، ہم نے بنایا ہے، اپنے اختیار سے ہے. اگر آپ کے اختیار سے تو کرو جو کرنا ہے، اپنی داریاں کرتے رہو جو تمہیں کرنی ہے. اگر اس رب نے بنایا تو اس رب کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اس رب کی قدر میں رشتے کی قدر بھی ہوتی ہے، اس رب نے بنایا ہے. برے ہیں، اچھے ہیں، کوئی غریب خاندان میں پیدا ہوتا ہے، فقیر خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی قصور ہے؟ نہیں قصور اس کا. کوئی امیر خاندان میں پیدا ہوتا ہے، بڑے خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی کمال ہے؟ اس کا کیا کمال ہے؟ یہ اس رب کی حکمت ہے، اس رب کی مرضی ہے. رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کوڑے سے اٹھایا جاتا ہے، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا ماں باپ کون ہے، ان کے بہن بھائی کون ہے. ترستے ہیں، اللہ کی قسم، ایک شخص رو رہا تھا کہ تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بس اپنی آنکھوں سے، میری ایک ہی تمنا ہے اس دنیا میں، اپنے والدوں کو اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ دیکھ لوں بس. میں تمنا کرتا ہوں میرا بھی کوئی بھائی ہو جس سے میں بات کروں، کہوں یہ میرا بھائی ہے. تمنا کرتا ہوں میں کہ میرے بھی کوئی بہن ہو. میں نے جب سے آنکھ ہونی ہے اس یتیم خانے میں ہوں میں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے باپ کون ہے. فرضی نام ہے، میرے باپ کا بھی فرضی نام ہے، نام کے ساتھ نام لکھ دیا، فرضی نام ہے بس. مجھے پتا ہے کہ میرا باپ نہیں ہے یہ، لیکن فرضی نام ہے. زندگی سر یتیم خانوں میں رہا ہے، کیا زندگی اس کی. وہ تمنا کرتا ہے ایک لمحہ دیکھنے کے لیے. اور ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے والدین ہیں، جنت کے دو دروازے ہیں، ہمارے رویوں کے ساتھ کیسا ہے، کیسے رہتے ہیں، کیا قدر کرتے ہیں. کئی لوگ سوال کرتے ہیں، بھائی بھائی مجھ سے ناراض ہے، بھائی نے جھگڑا کیا ہوا ہے، بھائی نے پریشان کیا ہوا ہے. اگر آپ کا ہی خون ہے بھائی، اس قدر کرو اس رشتے کی، واللہ قدر کرو. یہ آپ کی مرضی سے آپ کا بھائی نہیں بنا، یہ ان کی مرضی سے آپ ایک دوسرے کا آپ بھائی نہیں بنے. اس رب کی مرضی، اس رب کا اختیار ہے، اس نے بھائی بھائی بنایا ہے. اگر غلطی ہوتی تو نصیحت کا دروازہ ہے نا، اگر ہٹ درم ہوتا تو اس کی سزا کا 3 دن کافی ہے بس بھائی. اگر سزا دینی بھی ہے اسے تو ہجر کر لو 3 دن، 3 دن سے زیادہ دنیا میں ممکن جائز نہیں ہجر کرنا. وہ جھگڑے پھر کیا ہیں، کوئی زمین کا مسئلہ ہے. ابھی کل پرسوں خبر آئی تھی لاہور میں، ایک جائیداد کے تنازعوں پر بھائیوں کو جھگڑا ہوا، چھوٹے بہن دو بڑے بھائی کو قتل کر دیا. سنے خبر یہ، یہ پرسوں کے بدلے خبر میرا خیال ہے، بھائی نے دو بھائی کو اڑا دیا، گولی سے اڑا دیا، مار دیا. یہ کیا ہے، یہ یہاں تک معاملہ پہنچے گا معاشرے میں؟ کیسا گا بھائی اپنے بھائی کا قتل کرے گا، کیوں؟ شیطان خون میں دوڑتا ہے، چھوٹی سی بات سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، جبکہ کہاں تک بات پہنچی؟ تو موقع دینا کیوں ہے شیطان کو بھائی؟ جھگڑے کس کے گھر میں نہیں ہوتے؟ شیطان چاہتا کیا ہے؟ صلہ رحمی چاہتا ہے ہم سے؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ رشتے ٹوٹیں، وہ جہنم رسید ہوں. عجب بات ہے، شیطان ہم سے بہتر جانتا ہے کیا؟ تیر کس سے کوئی لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے. اس لیے ان چیزوں پہ شیطان بہت اصرار کرتا ہے کہ یہ گناہ ضرور کرے بندہ، تاکہ اسے سزا و سزا سے بچ نہ سکے. شیطان چاہتا ہے کہ جیسے قسم کھائی شیطان نے، کیا قسم کھائی؟ وہ بے عزتی کا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں دھوکے میں رکھوں گا، سب کو جہنم رسید کر کے رہوں گا میں. سب سے بڑا گناہ شرک کے وہاں سے شروع کرتا ہے اپنا بار. جو شرک سے بچ گیا تو بدعت مکفرہ ہے، وہاں سے بچ گیا تو عام بدعت ہے، وہاں سے بچ گیا تو محرمات کبائر جو ہے، ایسے کبائر جن میں ایسے وعید کے الفاظ ہیں ان میں کوشش کرتا ہے، اس سے بچ گیا تو اس سے کم کبیرہ گناہ، اس سے کوئی بچ گیا تو اس سے صغیرہ گناہ، اس سے بچ گیا تو پھر جو مباحات ہیں ان میں وقت ضائع کرنا، پھر اس سے پہلے جو فرائض کی ادائیگی ہے ان میں کوتاہی کرنا، اس کی کیا ہے؟ شیطان تو نہیں چھوڑے گا نا زمین کے تنازع پر. وہ زمین کیا ہے پھر؟ اب دو تینوں بھائی گئے، گھر کی کیا حالت ہوں مجھے بتائیں؟ چاٹیں گے زمین کو، اب کیا کریں گے اس زمین کا؟ جیداد کا کریں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن شروع میں اگر رشتے کی قدر ہوتی، اگر یہ معاملہ جو ہے اس حد تک نہ پہنچتا. دیکھیں ہمیشہ نفرتیں چھوٹی سی باتوں سے ہوتی، یاد رکھیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس میں باہر والے لوگ اور کچھ اندر کے فتنے باز لوگ جو چغل خور ہوتے ہیں، جو فتنے باز ہوتے ہیں، وہ سب مل کے شیطان الانس والجن مل کے ان چھوٹے مسئلے بڑے کر دیتے ہیں، دل میں نفرتیں ہوتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے. شخص کہہ رہا تھا میں بھائی کو دیکھ مجھے آگ لگ جاتی ہے، تو بھائی کو دیکھ آگ لگتی ہے، تمہارا کیا دل، تمہارا کیا سینہ ہے بھائی؟ کہ تو اس نے یہ کہ 10 غلطیاں گنے بھائی کی. وہ غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے میرے بھائی، تو تمہیں کیوں آگ لگتی ہے؟ نصیحت کرو اسے، غلطی پر ہے تو تمہارا کچھ حق کھائے، کہتے نہیں میرا حق کچھ نہیں کھایا، تو پھر تو تمہیں کیوں آگ لگتی ہے بھائی؟ اگر وہ برا انسان ہے، اگر وہ کسی اور پہ ظلم کرتا ہے تو تیرے سینے میں آگ لگتی، اسے سمجھاؤ، اس کے لیے دعا کی ہے کبھی؟ ہاں کر لیا کرتا ہوں. کب کی ہے؟ صرف کر لیا کرتا ہوں بس. دیکھیں باتیں کرنا آسان ہے، کسی باتیں تہمتیں لگانا آسان ہے، کسی کو برا ٹھہرانا بھی آسان ہے. اپنے گربا میں جھانک کر دیکھا ہے ہم اپنے اہل عیال کے ساتھ کیسے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، والدین کے ساتھ کیسے ہیں؟ جب بھائی میں جھگڑے ہوتے ہیں، واللہ سب سے بڑی تکلیف والدین کو ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے واللہ. کئی والدین دیکھ چھپ چھپ کے روتے ہیں واللہ، بچوں کے سامنے خوش ہیں، مسکراتے ہیں، اپنا دکھ کا اظہار نہیں کر سکتے. کیوں؟ تاکہ بچے زیادہ پریشان نہ ہو. وہی تو تمہیں پریشان کر رہے ہیں، لیکن بڑے لوگ ہیں نا، بڑے دل والے ہیں، اپنے دکھ اپنے اندر چھپا کے روتے رہتے ہیں. تو ہمیں شرم نہیں آتی؟ چھوٹی بات میں ہم لڑ پڑتے ہیں، بھائی بہن آپس میں لڑ پڑتے ہیں، وہ تکلیف ان کو پہنچاتے ہیں، کہاں کا انصاف ہے یہ میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین قسم کے جنت میں داخل نہ ہوں گے، یہ وعید کافی نہیں ہے؟ قاطع الرحم. شرم نہیں آتی ہمیں؟ کب شرم آئے؟ قبر میں شرم آئے گی، وہاں پر عذاب ہے، قبر کی ظلمت ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، فرشتوں کے سوال ہیں، ہولناکیاں ہیں، وہاں پر کہاں وقت ملے گا؟ یہی توبہ کا وقت ہے اللہ کے لیے. اپنے دل سے نفرتیں نکالیں، بغض نکالیں، اپنے پیاروں کی قدر جانیں، اس رشتے دارے کی قدر جانیں. دارے کو بھول جائے، دارے کیا ہوتے، رشتہ کو تو رکھے نا، رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت ایک شخص حاضر ہوتا، کہتا ہے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سن لیں جو دارے کی بات کرتے ہیں، سن لیں کہ میرے رشتے دار ہیں، میں قریب ہوتا ہوں، وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، وہ مجھے برا بلا کہتے ہیں، دھتکارتے ہیں مجھے، آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تو سچ کہتا ہے، گویا کہ آپ ان کے منہ پر دھول جھونک رہے ہیں، راکھ جھونک رہے ہیں، آپ ایسے رہے جیسے کہ آپ ہیں. حدیث کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص محافظ نازل ہوگا جو تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. رب حفاظت کرتے ان کے جو رشتوں کی قدر کرتے ہیں, جو رشتوں کو جوڑتے رہتے ہیں. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بولے گا تو میں بولوں گا, کوئی رکھے گا تو میں رکھوں گا, کوئی قدر کرے گا تو میں بھی قدر کروں گا. یہ کیا ہے؟ اسے بدلہ کہتے ہیں, اسے صلہ رحمی نہیں کہتے. صلہ رحمی کیا ہے؟ جو توڑتا ہے اسے جوڑو, یہ صلہ رحمی ہے. اس میں کیا کمال ہے بھائی؟ کوئی مسرا کے بعد ہمیں مسرا کے بات کرتے ہیں, کوئی خیال ہم بھی خیال رکھتے ہیں, کوئی مدد کرتے ہم بھی اس کو مدد کرتے ہیں, کوئی ہمیں ملنے کے ہم بھی اس کے ملنے کے لیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بدلہ ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کیا کمال ہے؟ اس میں زیادہ کمال کس میں ہے؟ کوئی توڑتا ہے آپ اسے جوڑو, کوئی دور کرتا ہے اس کا قریب کرو. دنیاوی مسائل میں اگر دنیا میں سے کوئی چیز آپ کے بھائی نے آپ سے زیادہ لے تو آپ کا بھائی ہے یار, سمجھاؤ اسے, اللہ سے ڈراؤ, نہیں ڈرتا اس کے لیے دعا کرو ہدایت کی. دنیا تو آنی جانی ہے, دنیا میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہاں تک بات پہنچے کہ اپنے بھائی کو قتل کر دینا ہے, کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کے غضب ہے, اللہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی, اور عبرت ہے. ان کا گھر تو تباہ ہو گیا, دوسروں کے لیے عبرت ہے. اب تو رشتے کی قدر جانو, رشتے کی قدر کیا ہوتی ہے؟ مت موقع دو شیطان کو جو خون میں دوڑتا ہے اور جس دن وسوسہ کرتا رہتا ہے, اسے بے قابو مت چھوڑو, اس کو لگام دو. کیسے لگام دیں گے شیطان کو؟ پکڑ کے گھوڑے کی طرح لگام دیں گے اسے؟ تقوی سے, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, رشتوں کی قدر کرنے سے, اب کے رب کی صحیح معرفت حاصل کرنے سے, علم سے, ایمان سے, تقوی سے, عمل صالح سے. یہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں شیطان کے سے مقابلہ کرنے کے لیے. اپنے شیطان کو تم کھلا چھوڑا ہوا ہے, بے لگام چھوڑا ہوا ہے. کئی لوگ دیکھیں ایک شیطان خون میں دوڑتے, خود شیطان ہوتے ہیں. شیطان انس ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتے ہیں. وہ کہیں سے خبر اڑی ہے نا کسی بھائی کے رشتے دار کے بارے میں, سب سے پہلے یہ ہوتا ہے مجلس میں بات کرنے کے, میں نے دیکھ رہا میرے بھائی نے کیا کیا, اس بات سب غلط ہوتی ہے. دیکھے میرے فلان بہن نے کیا کیا, فلان نے کیا کیا, چاچا نے وہ کر دیا, یہ کر دیا. اللہ کے بندے تم نے کسے سنا ہے؟ تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, خود سنا ہے؟ نہیں نہیں, وہ فلان کہہ رہا تھا, فلان سب سے بڑا جھوٹا بندہ, اسے پتہ ہے سب سے بڑا جھوٹا ہے, ہے فتنے باز وہ. بس اس کو موقع مل گیا, دل کی غلاظت نکالنے کا موقع مل گیا نا اسے. دل میں غلاظت زبان پہ کیا ہوگا؟ تو نکالو دل سے غلاظت کو, نفرتوں کو, بغض کو. اس اپنے سینوں کو ٹھنڈا کرو یا سینوں کو گرم کرو, تمہارا سینہ ہے بھائی, دیکھو تمہارے سینوں کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ نفرت کی آگ ہے سینے میں, خود جل رہے ہو. دیکھو آپ, دوسرے تو خوش ہیں, بعض لوگ کیا ہے واللہ اپنے سگے بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ خوش ہے, آگ لگ جاتی ہے ان کو. ارے وہ تو خوش ہے, اسے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر, کیونکہ دل میں بغض و نفرت ہے, ناجائز بغض و نفرت ہے. کاش کہ اللہ کے لیے ہوتی نفرت. اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان کے مضبوط کڑے کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. لیکن ناجائز نفرتیں, واللہ جو اللہ کی نفرت محبت ہوتی ہے نا, اس میں معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں. یہی نشانی ہے, اس میں ایمان ہے, تقوی, عمل صالح ہے, وہ ہر خیر آپ کو نظر آئے گا. لیکن جہاں پر یہ مصیبتیں ہوں, ایمان بہت کمزور, تقوی کا نام و نشان نہیں, عمل صالح پتہ نہیں ہوتا کیا, عمل فاسد آپ بس گن نہیں سکتے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ شرک, بدعات, خرافات, جھوٹ, فریب, سود. اگر شراب سے بچا ہوا ہے تو پھر محرمات کا دیکھنا, ناجائز تعلقات, جھوٹ, دھوکہ, فریب, ظلم, چغل خوری, غیبت, کیا چھوڑا ہے اس بندے نے؟ کیا چھوڑا ہے؟ جب یہ معاملہ ہو, اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی وجہ سے کئی قوموں کو تباہ کیا, قومیں تباہ ہوئی اللہ کی قسم. شرک ہے, اس کے ساتھ صرف ایک گناہ ہے, تول میں ہیر پھیر کیا ہے, تباہ ہو کنہ ہوئی قوم. ہمارے قوم میں کیا کچھ نہیں ہے الا من رحم اللہ سبحانہ. ہمارے معاشرے میں کون سی خرابی ہے جو سابقہ امتوں میں نہیں تھی؟ مجھے بتائیں, کوئی بچی ہے کچھ خرابی؟ سب سے بڑے گناہ سے لے کر سب سے چھوٹے گناہ تک دیکھ لیں آپ, نعوذ باللہ سراپا ڈوبے ہوئے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ قسم, اللہ کا کرم ہے کہ سانسیں لے رہے ہیں, واللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم زندہ ہیں, اس زمین پر چلنے کے قابل ہیں, ورنہ ہم قابل نہیں اس زمین پر رہنے کے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، واپس آتے ہیں. تیسرا مصدق بالسحر، جادو کی تصدیق کرنے والا شخص. ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے اس فرمان کی، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے، یعنی لمبے عرصے تک جہنم میں سزا بھگتیں گے، سزا پانے کے بعد، لمبی سزا پانے کے بعد جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے. یہ وعید کے الفاظ میں سے ہے، اور تفصیل صرف خوارج کے رد کے لیے ہم کرتے ہیں، ورنہ مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی. علماء فرماتے ہیں کہ امروحا کما جات یا ترکو علی ظاہریہا، اس کے ظاہر پہ چھوڑ دیں اور جیسے ہیں ویسے بیان کریں تاکہ لوگوں میں زیادہ اثر ہو. تیسرے قسم کے لوگ مصدق بالسحر، جو جادو کی تصدیق کرتے ہیں. اي اذا صدق، شيخ باز رحمه الله فرمات، اي اذا صدق انه حق وانه يغير الاشياء وان صاحبه على حق وانه مصيب او انه صاحبه يعلم الغيب فهذا يكون كفرا وصاحبه كافر. زرغور سے فرماتے ہیں جادو کی تصدیق دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کفر ایک کفر نہیں ہے. دیکھیں کفر کیا ہے اور کفر نہیں، جو کفر نہیں وہ کیا ہے. پہلے قسم، اذا صدق انه حق، کہ جادو حق ہے، وَنْهُ غَيْرُ الْأَشْيَاءِ، اور چیزوں میں تبدیلی جادو سے ہوتی ہے. وَنَّ صَاحِبُ عَلَى حَقٍّ، اور جادوگر بھی حق پر ہے جو جادو کرتا ہے. وَنَّ مُصِيبٌ، اور اس نے جو کیا صحیح کیا. او وَنَّ صَاحِبُ يَعْلَمُ الْغَيْبِ، یا جادوگر علم غیب جانتا ہے. فَهَذَا يَكُونُ كُفْرًا، تو یہ کفر و صاحب و کافر، و ایسا شخص کافر ہے. ٹھیک، اور یہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا، اس پر جنت حرام ہے. اما اذا صدق بأنه موجود، تصدیق سے اگر مراد یہ ہے جو دوسری قسم ہے جادو کی تصدیق کی، کہ جادو موجود ہے، وَأَنَّ لَهُ تَأْثِيرٌ، وہ جادو کا اثر بھی ہوتا ہے. وَلَكِنْ يَعْلَمْ أَنَّهُ حَرَامٌ، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ حرام ہے، وہ منکر، وہ منکر بھی ہے. فَهَذَا لَا حَرَجَ فِيهِ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جادو موجود ہے، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے. کما قال تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور علم حاصل کرتے ہیں اس چیز کی جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے اور نفع نہیں پہنچاتی. جادو کی تصدیق کرنے کے تعلق سے یا جادوگر کے پاس جانے کے تعلق سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں دو احادیث موجود ہیں. ایک حدیث میں ہے جو جادوگر کے پاس جاتا اس کی تصدیق کرتا تو اس نے کفر کیا جو کچھ آپ صلی اللہ پر نازل ہوا ہے، کفر انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث میں جو سا جادوگر کے پاس جاتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. تصدیق کفر ہے، صرف جانا جادوگر کے پاس تصدیق نہیں ہے، لیکن ویسے کوئی لوگ چلے جاتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں نا، وقت ہے نا، کہاں ضائع کرتے ہیں، ان چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. بھی دیکھیں جادوگر کرتا کیا ہے، تمہیں کیا بھی کیا کرتا ہے جادوگر، طالب علم تو علم حاصل کرو نا، جادوگر کے پاس جا کے دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے. اللہ کہ آپ نصیحت کے لیے جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس علم ہے نصیحت کے لیے جاتے ہیں، منع کرنے کے لیے جاتے تو ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ تماشا دیکھنے جاتے ہیں، دیکھیں جادوگر کر کیا رہا ہے، اچھا یوں کر رہا ہے، تو اسے 40 دن کی نماز نہیں ہے. تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے. جادوگر جو ہے وہ شیطان انس میں سے ہے، بڑا شیطان ہے، اور شیطان جن کے ساتھ مل کر وہ اپنی کاروائیاں کرتا ہے. اور اس حدیث میں جو ہے مصدق بالسحر آیا ہے، جو جادو کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تفصیل بھی ہم نے جان لی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.